نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. ایک امام صاحب نے کسی شخص کو بطور وظیفہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتائے اور ساتھ ہی درود پاک کے فوائد بھی بتا دیے. اب وہ شخص بڑے ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہتا اور دن رات ایسے میں گزار دیتا، وہ درود پاک ہی وہ پڑھتا رہتا، اور یہ شخص درود پاک پڑھنے میں ایسا مصروف ہو گیا کہ اس سے جو وہ دنیاوی کام کاج وغیرہ بھی چھوٹ گئے، اور اس کی بیوی جو اس کی زوجہ تھی وہ تھی فاجرہ. تو جب کبھی اس کی زوجہ اپنے شوہر کو دیکھتی کہ یہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو اسے بہت برا لگتا، عجیب سا لگتا. ایک دن اس کی زوجہ سے رہا نہ گیا اور وہ بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی علی محمد کہتے رہو؟ اس کو چھوڑو اور آدمی بنو اور کچھ کما کر لاؤ. مگر وہ شخص، وہ شوہر، وہ نیک طبیعت ایسی تان و تشنی اپنی زوجہ سے سننے کے باوجود، یعنی ایسی باتیں سننے کے باوجود بھی اس نے اپنا کام نہ چھوڑا اور وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھتا رہا. اچھا، اتفاق سے جو ہے وہ شخص کسی تاجر کا مقروض بھی تھا، اور اس تاجر کا اس کے ذمے جو ہے وہ 100 روپے کا قرض تھا، یعنی یہ شخص درود شریف پڑھنے والا 100 روپے کا مقروض بھی تھا اس تاجر کا. اب تاجر نے جو ہے وہ 100 روپے کا تقاضا کر دیا، اب یہ بیچارہ نہ دے سکا، تو لہذا تاجر نے جو ہے وہ عدالت میں جو اس نے دعویٰ دائر کر دیا اس شخص کے خلاف کہ میرے جو ہے وہ 100 روپے نکل دے اور یہ دے نہیں رہا. اب جب اس کی زوجہ نے دیکھا تو اسے تو موقع مل گیا، اور خوب اس نے جب اپنے شوہر کو برا بھلا کہا. اب یہ مرد صالح تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی عز و جل میں نہایت ہی عاجزی سے عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں اپنی زوجہ اور سوداگر سے جو تاجر اسے میں لاچار ہو گیا ہوں، اور تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے. چنانچہ دریا رحمت جوش میں آئی اور اس مرد صالح پر اللہ تبارک و تعالی نے نیند مسلط کر دی، اسے جو وہ نیند آ گئی، उस शख्स ने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग निहायत ही हसीन और जमील पाकीज़ा सूरत में आए और निहायत शीरी जबान से फरमाने लगे, ए प्यारे क्यों इतने बेकरार हो, घबराओ नहीं, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, मैं खुद तुम्हारा मददगार हूं। तो उस मर्द साले ने अर्ज की कि आप कौन हैं? तो फरमाया मैं वही हूं जिन पर तू दुरूद पाक पढ़ता रहता है। यह सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और दिल की सारी बेकरारी दूर हो गई। फिर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तुम सुबह वजीर आजम के पास जाना और उसको वजीफे की मकबूलियत की खुशखबरी सुनाना। जब ये नेक सालेह बेदार हुआ और सुबह अपने टूटे फूटे लिबास के साथ वजीर आजम की रिहायशगाह की तरफ रवाना हुआ, जब ये वजीर आजम के मकान के पास जब पहुंचा तो दरबानों से कहा कि जो यानी मुहाफिज थे उनसे कहा कि मैं जो हूं वजीर साहब से मिलना चाहता हूं। अब वो जो दरबान थे उन्होंने जब उसकी हैसियत और लिबास देखा तो वो मुस्कुरा दिया और कहा कि क्या आप वजीर आजम से मुलाकात करने के काबिल हैं, चलो यहां से निकलो। लेकिन इन दरबानों में एक रहम दिल भी था, उसको रहम आ गया और कहा भाई ठहर जाओ, मैं वजीर साहब से अर्ज कर देता हूं, अगर इजाजत मिल गई तो मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा, आपको अंदर जाने दूंगा। अब जब वजीर आजम से ये माजरा बयान किया गया, यानी इस शख्स का बताया गया है कि ये हुलिया है और इस तरह का है और आपसे मिलना चाहता है, तो वजीर ने कहा कि इस शख्स को आने दो। अब ये शख्स जब वजीर आजम के यहां पहुंचा तो वजीर आजम के पूछने पर जो है वो उसने सारा वाकया बयान कर दिया कि मैं जो है वो मकरूज हूं और ख्वाब में जो है मुझे सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आप ने जो है वो वजीफे की मकबूलियत का मुझे बताया कि वजीर आजम को ये बता देना तुम जो वजीफा करते हो वो कबूल है। अब वजीर आजम अपने वजीफे की मकबूलियत की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बजाय 100 रुपए देने के बजाय उसने 300 दे दिए। अब जब वो मर्द साले रुपया लेकर जब घर पहुंचा और बीवी को दिया तो वो भी खुश हो गई और अब ये मर्द साले दोबारा जो है वो वही अपने काम में मसरूफ हो गया दुरुशरी पढ़ने में। जब मुकदमे की तारीख आई तो ये मर्द साले 100 रुपया लेकर अदालत पहुंच गया और हाकिम के सामने रख दिया, जो काजी था उसके सामने रख दिया। अब ये जो ताजिर था इसने जब 100 रुपये देखे तो इसने काजी से कहा कि जनाब इनके पास तो पैसे देने के लिए थे ही नहीं, तो अब ये शख्स कहां से ले आया 100 रुपये? तो काजी ने भी सवाल किया कि भाई तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे देने के लिए, तुम सच सच बताओ तुम कहां से लाए हो, चोरी करके तो नहीं लाए कहीं, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा जेल में डाल दूंगा। तो उस शख्स ने कहा, उस मर्द साले ने कहा कि आप जो है ये 100 रुपए के हवाले से अब वजीर आजम से मालूम कर लीजिए। चुनाचे अब इस काजी ने जो है वो वजीर आजम से मालूम की, यानी बजरिया मकतूब उसने लेटर लिखा वजीर आजम को कि ये क्या माजरा है। तो वजीर साहब ने जब वो खत पढ़कर जवाब में लिखा कि जज साहब खबरदार खबरदार, अगर इस बंदे के साथ जरा भी बेअदबी करोगे तो माजूल कर दिए जाओगे। अब जो जज था वो ये जवाब पढ़कर खौफजदा हो गया और इस मर्द साले को अपनी कुर्सी पर बिठाया और इसने जो बड़ी खातिरदारी की उस शख्स की, और जो 100 रुपया उसने उस शख्स ने दिया था ताजिर को देने के लिए वो इस जज ने जो ये 100 रुपए से वापस कर दिए और अपनी तरफ से जो वो इसने ये 100 रुपए ताजिर को दे दिए। اب تاجر نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ وزیر اعظم بھی اس کی طرف، قاضی بھی اس کی طرف، تو تاجر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی نیک صالح ہے اور اللہ والا ہے، تو اس نے بھی جو ہے نا وہ 100 روپیہ اسے واپس کر دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے، لہٰذا ہو سکے تو دن میں جو ہے نا کوئی بھی تعداد مقرر کر لینی چاہیے کہ میں جو ہے وہ اتنے درود پاک روزانہ پڑھوں گا، اور پھر اس تعداد پر جو ہے نا جو بھی عدد ہو اس پر بندہ جو ہے نا پھر وہ پکا رہے، مضبوط رہے۔ جیسے کسی نے نیت کی میں 100 روزانہ 100 بار درود پاک پڑھوں گا، وہ روزانہ 100 بار پڑھے، کسی نے نیت کی میں روزانہ 300 بار پڑھوں گا، کسی نے نیت کی میں روزانہ 1000 بار پڑھوں گا، تو جو اس تعداد مقرر کے لیے وہ اس پر قائم رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی، ویسے ہی جو احادیث میں فضائل و برکات آئے ہیں، اور 100 کا عدد بھی، 1000 کا عدد بھی، 300 کا عدد بھی، تو یہ جو سارے عادات ہیں یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی ان تعداد کے مطابق درود پاک پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا، اور جو فضائل و برکات کثرت درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں آئے ہیں تو یہ شخص بھی ان کا حقدار ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھے اعمال یہ بے شمار ہیں، یعنی ان کی جو ہے نا گنتی کرنا مشکل ہے، اچھے کام کی، اچھے اعمال کی۔ آئیے چند نیک اعمال عرض کرتا ہوں۔ علم دین سیکھنا یہ ایک اچھا عمل ہے، نماز روزے کی پابندی کرنا اچھا عمل ہے، درود پاک پڑھنا یہ بھی اچھا عمل ہے کہ جس کے بارے ابھی ہم نے جو واقعہ سنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ آج میں نے کیا نیک کام کیا اور کیا نیک کام میں نے نہیں کیا، آج مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا، تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا کہ آج میں نے کون کون سے نیک اعمال کیے اور آج میں نے کون کون سے نیک اعمال چھوڑ دیے، تو اب جب یہ شخص اپنا محاسبہ کرے گا تو کل جو ہے وہ اس نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کرے گا، اسے پتا چلے گا نا، اسی توجہ جائے گی۔ اسی طرح آج مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، تو اب جب یہ بندہ اس طرف آئے گا کہ یار آج مجھ سے جو اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہو گئی، تو اب جو ہے وہ بندہ جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، ایک توجہ رہے گی، اور جیسے ہی اس گناہ کی طرف بڑھے گا تو انڈیکیشن ہوگی کہ تم نے تو کل محاسبہ کیا تھا، تم نے تو کل اپنے اعمال کا جائزہ لیا تھا، اور تم نے تو نیت کی تھی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ پتا چلا کہ محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ غور و فکر کرنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں سے فکر مدینہ بھی کہتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے اس میں جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں تو وہ پڑھائیں اس میں، کہ ان کا پڑھانا بھی اچھا عمل ہے اور جو پڑھنا نہیں جانتے ان کا پڑھنا بھی اچھا عمل ہے. کہ حدیث پاک میں نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی طرح نیک اجتماعات میں شرکت کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے کہ اس میں جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، فرائض و واجبات کے حوالے سے معلومات ملتی ہے، سنتوں کے حوالے سے معلومات ملتی ہے. اسی طرح اپنے گھر میں درس فیضان سنت دینا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. جہاں کام کرتے ہیں یا جو دکان وغیرہ اس میں بھی درس فیضان سنت دینا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، کہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرنا، راہ خدا میں سفر کرنا اور سفر کرانا یہ بھی اچھا عمل ہے. نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. انفرادی کوشش کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. انفرادی کوشش کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا 99.99 کام جو ہے نا یہ انفرادی کوشش پر مشتمل ہے. اور آج جو دعوت اسلامی یہاں پہنچی تو اس میں مدنی قافلہ اور انفرادی کوشش اس کا بڑا عمل دخل ہے. انفرادی کوشش، جیسے کوئی بھی ہمیں شخص ملا، یا جہاں ہم کام کرتے ہیں، یا ہمارا کوئی ملازم ہے، یا ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی، وہ جیسے نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کی دعوت دے دی، مگر دعوت نرمی سے. یعنی یہ نہیں ارے تم نماز نہیں پڑھتے، یہ تو حرام کام ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تم تو جہنمی ہو، اس طرح نہیں. یہ تو ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا کہ جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ تو ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازی بن جائے، وہ جو نماز اس نے چھوڑی ہوئی ہے وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، تو اسے ہمیں بڑی نرمی سے اسے سمجھانا پڑے گا، بڑی نرمی سے اسے دعوت دینی پڑے گی. اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی اسے نرمی سے سمجھانا پڑے گا اور نرمی سے اسے دعوت دینی پڑے گی. کیونکہ نرمی سے جو بھی کام کیا جاتا ہے نا تو وہ کام پورا ہوتا ہے. جیسا کہ ہے نا کہ ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. کہ فلاح و کامرانی یعنی کامیابی جو ہے نا وہ نرمی میں، اور بندہ جو نادانی کرتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو کام بنا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی بگڑ جاتا ہے. کہ سامنے والے ضد پر آ جاتا ہے، میں تمہارا کام نہیں کروں گا، جاؤ جو ہو سکتا ہے کر لو. تو ہے فلاح و کام بنانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو ہمیں جو بھی انفرادی کوشش کرنی ہے، اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اگر کسی کو گناہوں سے بچانا ہے، اگر کسی کو نمازی بنانا ہے، اگر وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتا، خیر اگر کوئی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، تو اس سے ہمیں انفرادی کوشش کرنی ہے اور اسے ہمیں نیکی کی دعوت اس طرح دینی ہے. جیسے اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو افطار اجتماع ہوتا ہے اس میں آیا کریں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں آیا کریں. تو یہ خیر جو بھی ایز پر کنڈیشن دے رہا سامنے والا بندہ، تو اس طرح انفرادی کوشش کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اور یاد رہے کہ اگر آپ کی دعوت دینے سے اگر کوئی بے نمازی نمازی بن گیا، تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، اگرچہ کہ آپ قبر میں ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ کی نیکی کی دعوت دینے پر اگر کسی نے کوئی نیک کام جاری کر دیا، اگر کسی نے نیک عمل شروع کر دیا، تو آپ جب تک زندہ ہیں وہ، اور آپ جب قبر میں چلے گئے اور وہ، جب تک وہ بندہ دنیا میں نیک کام کرتا رہے گا، نیک عمل کرتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. تو یہ ایک ایسا میٹر ہے جو چلتا ہی رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارے ثواب کا میٹر چلتا رہے. تو انفرادی کوشش جو ہے یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. حسن اخلاق سے پیش آنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، جیسے سلام میں پہل کرنا، حال احوال معلوم کرنا، اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کرنا، جیسے ملازم سے غلطی ہو گئی تو اسے درگزر کرنا، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اگر غلطی ہے ٹھیک ہے تو اسے اچھے طریقے سے سمجھانا، اس کی اصلاح کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. کہ غلطی ذرا کس سے نہیں ہوتی، کہ ہر ایک سے ذرا غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، اسے بھی غلطی ہو گئی. رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اسی طرح بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. جھوٹ سے بچنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. غیبت سے بچنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. چگلی سے بچنا، حسد سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، شراب نوشی سے بچنا، یہ بھی اچھے اعمال ہیں. الغرض اچھے اعمال بے شمار ہیں. جتنے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی اتنی زیادہ رحمتیں ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ عز و جل. اور یاد رہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، کہ ہم یہاں جو بھی عمل کریں گے، چاہے عمل اچھا ہو یا برا، اس کی سزا یا جزا ہمیں آخرت میں ملے گی. عمل اچھا ہوگا تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا آخرت میں، اور عمل اگر برا ہوا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم جو ہے وہ کچھ اچھے اعمال کی برکتیں سنیں گے، اور عمل کی اہمیت پر بھی انشاءاللہ عزوجل کچھ مدنی پھول سنیں گے. اچھا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اچھے اعمال کی جزا کا دار و مدار آخرت پر ہے، یعنی اچھے اعمال کا مدار جو نا آخرت پر ہے. لیکن دنیا میں بھی بعض اوقات جو وہ اچھے اعمال کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کے گھر درخت تھا، ایک کبوتری نے اس درخت پر گھونسلہ بنا لیا اور اس میں اس نے انڈے دے دیے، اور کچھ عرصے کے بعد ان انڈوں میں سے جو بچے نکل آئے. تو اس شخص کی زوجہ نے کہا درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچوں کو پکڑو اور انہیں ہم پکا کر جو ہے وہ بچوں کو کھلا دیتے ہیں. وہ شخص اس نے ایسا ہی کیا کہ اس نے جو وہ کبوتری کے بچوں کو شکار کیا، انہیں پکڑا اور کھلا دیا بچوں کو. اب یہ کبوتری پہنچ گئی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، شکایت کر دی اس نے کہ آپ کے امتی نے جو نا میرے بچے پکڑے اور اسے پکا کر کھا گئے. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، اس شخص کو، اور فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، اگر آئندہ ایسا کیا تو تمہیں سزا ملے گی. اس شخص نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی اس نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ وہاں سے رخصت ہوا. کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیے اور بچے نکلے. اب اس شخص کی زوجہ نے پھر اسے کہا کہ جاؤ درخت پہ چڑھو اور بچے لے آؤ تاکہ ہم بچوں کو کھلا دیں، ایک کبوتری کے بچے لے آؤ تاکہ ہم بچوں کو کھلا دیں. تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو اس عورت نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے کیا فارغ بیٹھے ہوں گے؟ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، اور وہ جب اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے، جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ کر لاؤ. اب بیوی کا جواب سن کر وہ شخص درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ کر لایا اور پکا کر کھا گئے. اب کبوتری دوبارہ گئی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اس نے شکایت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق و مغرب کے کناروں سے دو جنوں کو بلا کر فرمایا, یا جن کو بلا کر فرمایا, ایک جن مشرق اور ایک مغرب, ان دونوں کو بلا کر فرمایا کہ تم دونوں فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو, وہ شخص آئندہ اگر اسی دادے سے اگر درخت پر چڑھے تو اس کا ایک پاؤں مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف کھینچنا اور اس طرح اس نافرمان کے دو ٹکڑے کر دینا. حکم پاتے یہ دونوں جن اس درخت کے پاس پہنچ گئے. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی حکومت ظاہر پوری دنیا پر تھی, جانور کی بولیاں سمجھتے تھے, جنات بھی آپ کے تابع تھے. خیر اب ہوا یہ کہ کبوتری نے تیسری مردوں انڈے دیے اور بھی بچے نکلے. اب یہ شخص تیسری بار جو وہ دوبارہ درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی, تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اس فقیر کو کچھ دے دو. تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب وہ شخص خود کمرے میں گیا اور اسے روٹی کا ایک لقمہ ملا, تو اس نے جو وہی لقمہ جن و فقیر کو اس نے دیا اور درخت پر چڑھ کر بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ بآسانی اس نے کبوتری کے بچے لیے اور گھر میں دے دیے. اب کبوتری نے پھر شکایت کی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نبی اللہ ہم نے ہرگز آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, ہم تو آپ کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ چکے تھے, مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی مانگنے والے نے روٹی مانگی تو اس شخص نے اسے روٹی کا ایک لقمہ دیا اور پھر درخت پر چڑھنے لگا. ہم اسے جب پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے ہماری طرف بھیجے, انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب و مشرق کی طرف پھینک دیا. تو اس طرح جو ہے وہ ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ شخص ہلاکت سے محفوظ رہا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حکایت سے ہمیں دو مدنی پھول ملے. ایک یہ کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں. ہاں کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ برکتیں ظاہر نہیں ہوتی. تو اس لیے کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, اور نیک اعمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ہر بار نظر نہیں آتا, اور آخرت میں اللہ پاک کی رحمت سے ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں نظر بھی آئے گا. اور ایک کامل مسلمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ نیک اعمال لوگوں کو دکھانے, دنیا کا فائدہ پانے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کرتا, بلکہ فقط اللہ پاک کی رضا و خوشی اس کے پیش نظر ہوتی ہے. اسی اخلاص کا پھل اسے دنیا میں بھی کبھی نظر آ ہی جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اس حکایت میں سنا. دوسرا مدنی پھول اس حکایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صدقہ دینے کی بڑی برکتیں ہیں. صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں, صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, اور صدقہ دینے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, صدقہ دینے سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے. تو لہذا راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. اور صدقہ و خیرات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک ہم امیر و کبیر نہ ہو جائے، جب تک ہم مالدار نہ ہو جائے، جب تک ہمارے پر ٹھیک ٹھاک مال جمع نہ ہو، ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، نوکر چاکر نہ ہو، تو اس وقت ہم صدقہ ہی نہ کریں، بلکہ ہمیں جیسی ہی استطاعت ہو، جیسی بھی استطاعت ہو، اس کے مطابق چھوٹی چیز بھی خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی باعث نجات ہوگا. کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یعنی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے ذریعے. تو اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے کہ جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، مگر چھوٹی چیز صدقہ کرنے کی وجہ سے جو نا دل وہ چھوٹا کر لیتے ہیں. تو حالانکہ چاہے صدقہ کم ہو یا زیادہ، اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے. میں سب دولت راہ حق میں لٹا دوں، شاہ ایسا مجھے جذبہ عطا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں پتا چلا کہ ہمیں جو وہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ عمل وہ نیکی ہمیں بظاہر چھوٹی لگے تب بھی وہ ہمیں کر گزرنی چاہیے، ہمیں اسے محروم نہیں رہنا چاہیے. کہ کیا بھائی کہ یہی نیکی کل بروز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس فانی دنیا میں نیک اعمال کر کے، اچھے کام کر کے، نیکیاں کما کر ہمیشہ رہنے والی اخروی زندگی کے لیے تیاری کر جائے، آخرت کے لیے تیاری کر جائے. اور اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے تو نیک اعمال کی برکت سے قبر بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بیڑا پار ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ہنستے مسکراتے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ترجمہ کنزل ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اسی طرح پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کیجئے کہ نیک اعمال کی اس سے بڑھ کر اور کیا برکتیں ہو سکتی ہیں کہ بندہ ان کے سبب جنت جیسی عالی شان اور ہمیشہ رہنے والی نعمت بھی پا سکتا ہے. اور یقیناً عقل مند شخص وہی ہے جو جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اس جہاں کی فانی نعمتوں پر ترجیح دے اور ان نعمتوں کی کوشش کرے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور یقیناً دنیا کی محبت اور مال و زر کی خواہش سے بچ کر جنت پانے کے لیے عمل کرنا انتہائی دشوار مرحلہ ہے. لیکن اگر ہم آخرت میں ملنے والی آسانیوں اور آسائشوں پر نظر رکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہوگا. اسے یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے سامنے 100 یورو اور 100,000 یورو رکھے جائیں اور ان میں سے کسی بھی ایک کو لینے کا اختیار دیا جائے, یا تو 100 یورو لیں یا 100,000 یورو لیں, تو اب جو عقل مند ہے وہ 100 یورو چھوڑ دے گا, وہ 100,000 یورو ہی پر ہاتھ مارے گا, وہ اسے ہی اٹھائے گا. تو بالکل اسی طرح دنیا و مافیا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی مثال 100 یورو جیسی ہے, جبکہ آخرت میں ملنے والے فائدے اور جنت میں ملنے والی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی مول ہی نہیں, یعنی 100,000 یورو بھی کچھ بھی نہیں. کہ کیونکہ دنیا کی عارضی نعمتوں کا جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آئیے حوصل ترغیب کے لیے جنت کی چند بہاریں سنتے ہیں. چنانچہ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. جنت میں 4 دریا ہیں, ایک پانی کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا, چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ایک مکان میں جا رہی ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا, دوسرا یاقوت کا, اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے. جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے فوراً ان کے پاس موجود ہوگا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوا یعنی خواہش ہوئی تو اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے اور ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی, دودھ, شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے نہ تو ایک قطرہ کم ہوگا اور نہ ہی ان کی خواہش سے ایک قطرہ زیادہ. اور پینے کے بعد وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب کرے بلا حساب و کتاب. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. اس شعر کی وضاحت کر دوں کہ جنت کا حصول صرف اچھے اعمال پر موقف نہیں بلکہ فضل الہی پر موقوف ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے فضل پر. اسی لیے سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جنت میں اللہ پاک مجھے بھی ان نیکوں کے ساتھ بخیر و عافیت اپنی مہمان نوازی کا حقدار بنائے. ورنہ سید اعلی حضرت کا اگر دیکھا جائے تو ان کی عبادت و ریاضتیں, عالم تھے, بہت بڑے ولی تھے, مگر ظاہر ہے کہ چونکہ جنت جو ہے وہ فضل اللہ پر موقوف ہے. تو اے جنت کے طلبگار اسلامی بھائیو, جنت اور اس کی یہ بہترین نعمتیں ہمارا بھی مقدر بن سکتی ہیں جبکہ ہم اچھے اعمال کے لالچی بن جائیں اور خوب خوب نیکیاں کرنے والے بن جائیں
اور بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں, بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں, لیکن ان کی ایسی ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو رونے لگے اور اتنا بے قرار ہوئے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قرار ہوتی ہے. لوگوں نے پوچھا, حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ نے تو بڑی پاکیزہ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی ہے اور 80 سال اپنے رب کریم کی عبادت تو بندگی میں کی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی نحوست پر آنسو بہا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے میں اپنے رب کریم کی رحمت سے دور ہوں. یہ فرما کر آپ دوبارہ رونے لگے. پھر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا, میرے بیٹے میرا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو, اور جب میری پیشانی سے قطرے نمودار ہونے لگے اور میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو میری مدد کرنا اور کلمہ شریف پڑھنا, شاید مجھے کچھ افاقہ ہو جائے. اور میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کرو اور میری قبر میں مٹی ڈال چکو تو وہاں سے روانہ ہونے میں جلدی نہ کرنا, بلکہ میری قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا, کہ اس سے مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, اے مالک یہ تیرا بندہ ہے, اس نے جو گناہ کیے سو کیے, اگر تو اسے عذاب دے تو یہ اسی کا حقدار ہے, اور اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ تیرے شایان شان ہے. پھر مجھے الوداع کہتے ہوئے واپس پلٹ آنا. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کی وصیتوں پر عمل کیا. پھر اس نے دوسری رات خواب میں آپ کو دیکھا تو پوچھا, ابا جان کیا حال ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, میرے بیٹے معاملہ تو اتنا مشکل اور سخت تھا کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے فرمایا, میرے بندے بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے عرض کی, یا اللہ 60 حج لایا ہوں. جواب ملا, مجھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں. یہ سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر پوچھا, بتاؤ اور کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی, 1000 درہم کا صدقہ و خیرات. ارشاد فرمایا, ان میں سے ایک درہم بھی مجھے قبول نہیں. میں نے کہا, یا الہی پھر تو میں ہلاک ہو گیا اور اب میرے لیے تباہی و بربادی ہے. تو رب کریم نے فرمایا, کیا تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں تو نے کانٹا دیکھا اور لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا, تو میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا اور اسی کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے میٹھے بیٹے اسلام بھائیوں, پتا چلا کہ کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, بظاہر ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہو, مگر اسے میں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, اسے میں کر گزرنا چاہیے, اسے میں کر لینا چاہیے, کہ بعض اوقات یہی عمل جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں خوب سے خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس میں نیک کام کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے, نیک اعمال کرنے پر ابھارا جاتا ہے. تو آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل.
تو سدا رہے سلامت تجھ پر.